بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور روز عید غدیر پر مبارکباد پیش کرتے ہیں میں شاعر انقلاب و منقبت خواہ برادر علی دیپ رضوی سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں بر محمد و آل محمد صلوات
برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات سب سے پہلے آج کے اس عید پرسعید کے دن ہم بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں اور ایور معظم سید علی خامنائی اور نمائندہ ولی کی ولایت جو عام ہو جائے اگر علی کی ولایت جو عام ہو جائے تو منکروں کا بھی قصہ تمام ہو جائے اگر بشر کو ہو چاہت نبی کی چاہت سی اگر بشر کو ہو چاہت نبی کی چاہت سی قسم خدا کی ظہور امام ہو جائے
درود پڑے گا محمد علیہ السلام
ایک نیا کلام آج مدنی لکھا ہے آپ سے واقعی نظر کر رہا ہوں غدیر کے حوالے سے یہ
اس نام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں اس نام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں تکمیل شریعت ہے اعلان غدیری میں اس نام کی عظمت ہے جمع کر کے حجاج سے فرمایا واجب ہے کہ مانو تم جو حکم خدا آیا حیدر کی ولایت ہے اعلان غدیری میں اس نام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں اور ممبریوں کا جاگوں سے سہرہ میں بنایا تھا ممبریوں کا جاگوں سے سہرہ میں بنایا تھا پھر ہاتھ محمد نے حیدر کا اٹھایا تھا اظہار محبت گئے اعلان غدیری میں اس نام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں اس نام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں اور صد شکر خدا کا دین بھی آج ہوا پورا صد شکر خدا کا دین بھی آج ہوا پورا اس بات کا شاہد ہے میدان بھرا خون کا اس نام کی عظمت ہے اعلان مدینے میں اور اعلان ولایت سے آغاز امامت ہے، اعلان ولایت سے آغاز امامت ہے، منصب یہ زمانے میں ابھی زندہ سلامت ہے، عظمت ہے اعلان غدیری میں، اسلام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں۔
اور یہ شعر بالخصوص میرے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے تمام علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی نظر کر رہا ہوں، جو آج کے دور میں ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے اور ہدایت کے رستوں کے لیے ہمارے لیے بہت ایک کھلا ہوا پیغام بھی ہے
کہ یہ جشن ولایت ہے اقرار مودت کا، یہ جشن ولایت ہے اقرار مودت کا، اور یہ کام ہی پہچان ہے ایران کی عظمت کا، عظمت ہی اعلان غدیری ہے۔ اور افسوس کی امت نے یہ بات نہیں جانی، افسوس کی امت نے یہ بات نہیں جانی، سنت یہ نبی کی تھی سنت یہ نہیں مانی، سرمایہ اسلام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں، اور امت کی ہے یہ مرضی علی دیپ وہ خود جانے،
درود پڑھ دیجیے محمد علی،
امت کی ہے یہ مرضی علی دیپ وہ خود جانے، امت کی ہے یہ مرضی علی دیپ وہ خود جانے، ہم مانتے ہیں اس کو یہ مان یا نہ مانے، پر وہ نہ جنت ہے اعلان غدیری میں، اسلام کی عظمت ہے اسلام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں، تکمیل شریعت ہے اعلان غدیری میں، اسلام کی عظمت ہے اعلان غدیری میں۔
برائے تاجر ضرور امام زمانہ علیہ السلام بلند الصلوات، خطا پیش کرو امام زمانہ کے والے سے،
دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا آپ کو مولا، سلام اس لیے کرتا آپ کو مولا، کوئی بوزر نکلے جو بھی نکلے وہ، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے، مسلمان کوئی مسن کوئی بزر نکلے، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، یہ جو اصغر کے لیے مانگ رہا ہے پانی، مار دے خاک پہ کھو کر تو سمندر نکلے، کوئی سلمان کوئی مسن کوئی بزر نکلے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے خون اسلام نے مانگا تو بہتر نکلے، کوئی سلمان کوئی بزر نکلے، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔
گزارش کروں گا اپنے اپنے تمام برادران سے کہ میرے ساتھ جو کلام پڑھ رہا ہوں اس کلام میں میرے ساتھ دیتے ہوئے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اس رہبر کے ساتھ جس رہبر کی فرمان پر جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ سے گزارش میری یہی ہے کہ اپنی توجہات کو میری طرف رکھیے گا، کیونکہ ماشاءاللہ یہاں پر علماء کرام کا آنے کا سلسلہ مسلسل چلتا رہے گا، تو گزارش میری یہ ہے جو برادران ہیں میرے ساتھ دیتے ہوئے،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نائی رہبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نائی ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ،
جزاک اللہ ایسے نہیں اس انداز سے کہ معلوم ہو تمام چاہنے والے وہ چاہنے والے کہ جو اپنے پوری قوتوں کے ساتھ جو اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس رہبر کے نام پر جان قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، میں گزارش کروں تمام جوانوں سے اور تمام بزرگوں سے پورے خلوص کے ساتھ دل و طاقت کے ساتھ روح و تن کے ساتھ
اللہ
اللہ، وہ جوش نظر نہیں آ رہا، وہ آواز جو دل سے نکلتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، جو دل سے آواز نکلتی ہے تو وہ اثر رسم ہے، تو جب دل سے آواز نکلے گی تو خود بخود اثر رکھے گی، تو وہ جوش نظر آنا چاہیے، وہ خلوص نظر آنا چاہیے، وہ آواز نظر آنا چاہیے جو اثر رکھے،
اللہ ہم تیرے پیروں تیرے سپاہی بچائیں گے ظالموں کی تباہی، ہم تیرے پیروں تیرے سپاہی بچائیں گے ظالموں کی تباہی، دور کریں گے ہم کی سیاہی مکتب کی رونق دل کے شہر پر، تیرے پیروں ہم تیرا لشکر اللہ ہو
ماشاءاللہ،
بلند آواز سے
اللہ،
جزاک اللہ اللہ اس پہ فقط ہے اس پہ الہی دل کی گواہی ہونٹوں پہ آئی اس پہ فقط اللہ اکبر اللہ اکبر بلند آواز سے ہاتھوں بلند کر کے کھل کے اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ کاشانہ یہ سل برباد ہو
میں گزارش کروں گا تمام افراد سے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. اس میں ہے پاکیزہ ماؤں کے کلیجوں کا لہو خام نائی کے حوالے ہے وہ باغ انقلاب. آؤ سب مل کر امام عصر سے وعدہ کریں ہم کبھی بجھنے نہ دیں گے چراغ انقلاب. یہ بات ہمارے لیے باعث عزت و سعادت ہے کہ ہمارے درمیان نمائندہ ولی فقیہ و مقام معظم رہبری حجت الاسلام والمسلمین آغا سید ابو الفضل بہاؤالدینی یہاں موجود ہیں. میں گزارش کروں گا نمائندہ ولی فقیہ و مقام معظم رہبری حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤالدینی سے کہ یہاں تشریف لائیں اور آج روز عید غدیر اپنے روحانی و نورانی کلمات سے مستفیض فرمائیں اور ساتھ ترجمے کے لیے
صلاۃ و سلام. برای من هم افتخار است هم خجالت که باعث زحمت آقا بشه. خب روز عید قدیره، من خطبه هم نمیخونم، خطبه رو باید پیغمبر اکرم بخونه. منتها در این روز عید قدیر دو تا نکته بهتون میگم بعد وارد بحث میشم. نکته اول این است که در احکام الهی اعم از نماز و روزه بعضی از مواقع رفع تکلیف شده، بعضی از مواقع ترخیص داده شده، بعضی از مواقع تخفیف داده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا صاحب نے فرمایا کہ میں اس وقت خطبہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ اصل خطبہ وہی ہے جو سرکار دو عالم نے پڑھا. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اصل گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ احکام شریعت میں بعض اوقات کسی حکم کو مختصر کیا گیا ہے، کسی حکم میں تخفیف کی گئی ہے اور کسی حکم میں انسان کو رخصت بھی دی گئی.
مسافر نمازش رو مقصوراً میخواند با اینکه نماز ستون دین است.
فرماتے ہیں کہ اگرچہ نماز دین کا ستون ہے لیکن اس کے باوجود مسافر کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ وہ اپنی نماز قصر پڑھے گا، مختصر پڑھے گا.
اما در ولایت قصری نداری.
لیکن کیا خوبصورت بات قبلہ صاحب نے فرمائی، لیکن یاد رکھیے ولایت کے معاملے میں کبھی اختصار نہیں برتا گیا. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد.
روزے ترخیص داده شده، مسافر روزه نگیرد، اما مسافر بی ولایت مرده است.
فرماتے ہیں اسی طریقے سے روزے میں اجازت دی گئی ہے کہ جو شخص حالت مسافرت میں وہ روزہ نہ رکھے، لیکن مسافر بھی اگر ولایت سے محروم ہے تو وہ زندہ نہیں ہے، گویا مردہ.
صاحب مال با شرائطی باید زکات بدهد و فقیر نمی دهد، اما فقیر بی ولایت ندارد.
فرماتے ہیں کہ زکات مالدار پر فرض ہے، جو تنگ دست ہے اس پر زکات فرض نہیں ہے، لیکن تنگ دست بھی اگر ولایت کے بغیر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں.
غیر مستطیع حج بر او واجب نیست، اما بر آن هر کس که غیر مستطیع است ولایت واجب است.
فرماتے ہیں کہ جو شخص مستطیع نہ ہو اس پر حج واجب نہیں ہوتا، لیکن یہ ولایت ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر انسان پر واجب ہے، چاہے مستطیع ہو یا غیر مستطیع.
چرا؟ چون ولایت اساس ہے.
اس لیے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ولایت دین کی بنیاد ہے.
وما نودی احد کما نودی شیئن کما نودی بالولایہ.
اور جیسا کہ آپ نے حدیث مقدس کو پیش کیا کہ امام نے فرمایا تھا کہ کسی شے کے بارے میں، کسی شے کے بارے میں اس طریقے سے آواز نہیں دی گئی جس طریقے سے عظمت کے ساتھ ولایت کے بارے میں آواز.
بس لو صام دهره قام لیله تصدق بجمیع ماله ولیکن ولایت ولی الله رو نداشته باشد ما کان له علی الله ثواب.
فرماتے اگر کوئی شخص ساری زندگی، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، جتنا مال اس کے پاس ہو سب راہ خدا میں خرچ کر لے، لیکن اگر ولایت نہیں رکھتا تو اللہ کے نزدیک اس کے لیے کوئی اجر و ثواب کی حیثیت نہیں.
ان یک نکته مقدمی. نکته دوم اینکه خلیل ابن احمد صاحب کتاب العین که شاید این کتاب فقیه اللغه باشه، معاصر با امام باقر است، اولین کتاب در لغت در اسلام است، او کلامی دارد. از او پرسیدند درباره مولا علی سخن بگو، گفت من چه بگویم در حق کسی که دشمنانش، باغزانش فضائل او را حسدن نقل نکردند و دوستانش خوفن نقل ننمودند.
الله اکبر. فرماتے ہیں کہ پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مؤرخ نے ایک عظیم کتاب لکھی اور اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب کے بارے میں، تو کہنے لگے میں اس شخصیت کے فضائل کا کیا تذکرہ کروں جس کے فضائل کو دشمنوں نے حسد کی بنا پر چھپایا اور دوستوں نے خوف کی بنا پر ظاہر کرنے سے عاجز رہے.
با اینکه حسد از یک طرف، خوف از یک طرف، نقل نکردن در این حال فضائل او عالم رو پر کرد.
فرماتے ہیں کہ اگرچہ ایک طرف غیروں کا حسد تھا جو فضائل کی نشو اشاعت میں رکاوٹ بن رہا تھا، دوسری طرف چاہنے والوں کے اندر خوف تھا کہ وہ اس فضائل کی نشو اشاعت نہیں کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود مولا کے فضائل سے
ساری دنیا اس طریقے سے لبریز ہے جیسے سمندر کا پانی ساری دنیا کو لبریز کرتا.
این دو نکته مقدمی بود برای اینکه حواس دوستان متوجه عرایضی در امروز بشود.
فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دو بنیادی باتیں آپ تک پہنچائی ہیں تاکہ آپ کی توجہ حاصل کروں ان مطالب کی طرف جو میں آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے والا ہوں.
معمولا در عید قدیر به آیاتی استناد می شود.
عام طور سے عید قدیر کے موقع پر آیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے گفتگو کی جاتی.
یک یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته تا آخر آیه.
ایک تو سورہ مائدہ کی وہ آیت جس میں قدرت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اے پیغمبر جو حکم آپ پر پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے اسے پہنچا دیجئے, اور اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو یوں سمجھا جائے گا جیسے آپ نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے.
آیه دوم باز معروف است, استناد میشه بهش, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا.
اور دوسری آیت جس سے اس عید غدیر میں استناد کیا جاتا ہے وہ مشہور و معروف ہے, الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کیا, آج میں نے تم پر نعمتیں اپنی پوری کر دی اور آج میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد.
آیه سوم, اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم تا آخر آیه.
فرماتے ہیں کہ تیسری آیت جس سے استفادہ کیا جاتا ہے, استناد کیا جاتا ہے, وہ بڑی اہم آیت ہے. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تمہارے دین کی طرف سے نا امید ہو چکے ہیں, اب ان کو ان کے دلوں میں جتنے حوصلے تھے ان سب کی طرف سے نا امید ہو چکے ہیں, لہذا تم ان سے مت ڈرنا, صرف اللہ سے ڈرتے رہے.
معمولا به این آیات استناد می شود برای امامت در اجراء احکام الهی.
فرماتے ہیں کہ عام طور پر انہی آیتوں سے استناد کیا جاتا ہے, استفادہ کیا جاتا ہے تاکہ اس غدیر کے موقع پر احکام الہی کے سلسلے میں مدرک حاصل کیا جائے.
یعنی این که در این روز جعل امامت شده است برای این که شخصی معصوم مجری احکام الهی بشود تا جامعه سعادتمند داشته باشیم.
گویا آج کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ کیسی شخصیت دین الہی کی ذمہ دار قرار پائے گی جو بندوں تک اللہ کے احکام کو پہنچانے کی ذمہ داری.
این درست است, صحیح است, اما ممکن است آیات توسعه بیشتری داشته باشد و پرده برداری از یک جعل قدیمی به دست پیغمبر ناظر به جهات دیگر نیز باشد.
فرماتے ہیں اگرچه این آیات سے استفادہ کرنا, ان سے استناد کرنا غدیر کے سلسلے میں بالکل اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات موجود ہوں کہ جو اس واقعے کی ابعاد کو پہنچانے میں بنی نوع انسان کی رہنمائی کر رہی ہیں.
و اون این چه این آیات ناظر به حیثیت تشریعی و قانونگذاری هم باشد, نو است, جدید است, بگیرید استفاده کنید.
فرماتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان آیتوں میں احکام شریعت کی بنیادی مطالب کو پیش کیا گیا ہے, لہذا آپ تک میں ان کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ رہے اور آپ اس سے روشنی حاصل کریں.
جلسے جلسے اس کے طلاب علوم دینی کے در ان جلسے حضور دارن.
یہ جلسہ وہ ہے جس میں ہمارے طلاب علوم دینیاں تشریف فرما.
باید با این ابواب دقیقا آشنا شوید,
لہذا انہیں چاہیے ان ابواب سے بہت گہرائی کے ساتھ آشنائی حاصل کریں.
اگر بخواهید با این ابواب آشنا نشوید بدانید عقب مانده اید.
اگر آپ ان ابواب سے آشنائی حاصل نہ کریں گے ان سے صحیح معنی میں روشناس نہ ہوں گے تو آپ سمجھیں آپ بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں.
کجا ما میگیم این آیات محتمل است یا نه بالاتر از محتمل که ناظر باشد به مقام تشریع.
فرماتے ہیں میں جو آیات آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ در حقیقت نظارت رکھتی ہیں مقام تشریع پر کہ تشریع احکام کے سلسلے میں کون کون سی باتیں اللہ نے آپ تک پہنچائی.
خواہیم گفت خوب دقت کنی اما سے مقدمے نیاز کنی.
فرماتے ہیں میں جو کچھ عرض کرنے والا ہوں آپ اس پر پوری توجہ دیجئے گا لیکن میں اپنے مقصد کو واضح کرنے سے پہلے تین باتیں مقدماتی طور پر پیش کر رہا ہوں.
ان سے مقدمے برای مباحث کلامی در امامت ضرورت دارد.
فرماتے ہیں کہ یہ تین مقدمات جو میں آپ تک پہنچاؤں گا یہ امامت کے سلسلے میں کلامی مسائل کے حل کے سلسلے میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں.
باید توجہ کنید به این سه مقدمه.
آپ لازمی طور پر ان تین مقدماتی باتوں پر توجہ فرمائیے.
مقدمه اولا قرآن کریم قانون اساسی است.
فرماتے ہیں پہلا مقدمہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک بنیاد اور اساس ہے دین شریعت کے.
قانون اساسی است
اور وہ ہمارا بنیادی قانون ہے.
و این قانون اساسی جعل شده انذار شده ارسال شده برای هدایت انسان ها.
خداوند عالم نے اس قانون کو ایجاد کیا بھیجا اور اپنے فرشتے کے ذریعے سے پہنچایا تاکہ بنی نو انسان کی رہنمائی کی جا سکے.
ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ.
قرآن کے بارے میں خود نے خود ارشاد فرمایا ھُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ.
گرچه تقوا پیشگان و تقوا پیشگان از این هدایت بهره مندند نه دیگران که ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ.
اگرچه اس سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے والے اس سے کسب فیض کرنے والے وہ افراد ہیں جو صاحبان تقوی ہوں جس کے لیے ارشاد ہوا ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ. یہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت کا سرچشمہ.
در این قرآن چه قانون اساسی است؟ مسائل عمده به نحو اجمال مستطر است و بیان شده.
فرماتے ہیں یہ قرآن جو در حقیقت دین و شریعت کی بنیاد ہے اس میں اہم ترین احکام کو اشارات اور کنایات میں واضح کیا گیا.
مباحث اعتقادی، مباحث اخلاقی، مباحث فقهی، مباحث سیاسی، مباحث اجتماعی، مباحث اقتصادی، مباحث تاریخی، مباحث ادبی، مباحث عرفانی، مباحث فلسفی در این کتاب آمده است.
فرماتے ہیں اللہ کی اس عظیم کتاب کے اندر اخلاقی مسائل، اعتقادی مسائل، احکام سے متعلق مسائل، سیاسی مسائل، عرفانی مسائل، اقتصادی مسائل اور انسانی زندگی سے متعلق تمام مسائل کو سمو دیا.
طبیعی است که قانون اساسی نمیتواند همه جزئیات رو بیان کند.
یہ واضح سی بات ہے کہ جس کتاب کو اللہ نے بنیاد قرار دیا ہے ان تمام احکام کی ان میں ہر ایک کی تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی.
کہ همگان بفهمن،
ایسی تفصیل جسے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکے.
اجمال دارد،
اسی لیے قرآن مجید میں اختصار کو مد نظر رکھا.
ولذا انما یفهم القرآن من خوطب به،
اسی لیے حدیث میں آیا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں وہی سمجھے گا جس کو اس سے مخاطب کیا.
در این قرآنی که به منزل قانون اساسی است وجوب نماز آمده، برخی از احکام هم آمده مانند رکعات اوقات، اما دیگر چی؟
فرماتے ہیں اس قرآن کے اندر نماز کے احکام آئے، اس کا فرض ہونا آیا، لیکن اس کی تفصیلات کہاں ہیں قرآن مجید؟
انواع نمازهای واجب مگر آمده است در قرآن همه؟
کیا قرآن مجید میں آپ کو تمام واجب نمازوں کا تذکرہ مل جائے گا؟ کتنی قسموں کی واجب نمازیں ہیں؟
چرا؟ چون باید مشرحی مبینی باشد و باشد و باشد تا اون اجمال را مبدل به تفصیل کند.
کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں. درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ لازمی ہے کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہو جو ان احکام کی تشریح کرنے والی ہو، انہیں واضح کرنے والی ہو، اور قرآن مجید میں جن باتوں کو اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہو اس کی تفصیل کرنے والی کوئی ذات موجود ہو.
قرآن نیاز بے ترجمان وحی دارد.
قرآن مجید اس بات کا محتاج ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو ترجمان وحی الٰہی
ہو، جامعہ بے سعادت برسه،
تاکہ معاشرہ سعادت کی منزل سے ہمکنار ہو سکے.
به تتبع محدث نامور صاحب وسائل 17010 حدیث در باب نماز داریم ما با احتساب مکررات.
صاحب وسائل نے جو انتہائی عظیم المرتبت محدث ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے باب میں 70,000 سے زیادہ ارشادات موجود ہیں.
چرا؟ چون مشرحن مبینن، باید اون اجمال را مبدل به تفصیل کنن.
چونکہ جن ہستیوں کو مالک دو جہان دین کا ذمہ دار بنایا ہے وہ شارح ہیں، تفصیل بیان کرنے والے ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں ان احکام کی جنہیں قرآن نے مجمل ذکر کیا.
مرحوم شہید ظاہراً در کتاب عرشیه حرفی دارد، گوش کنید، بدانید، بفهمید.
فرماتے ہیں کہ شہید آل اللہ مقامہ نے بظاہر اپنی کتاب عرشیہ میں ایک عظیم مطلب بیان کیا ہے، میں چاہوں گا آپ اس کی طرف پوری توجہ فرمائیں.
ایشون نمازهای واجب رو میگه ہزار تو حکم داره.
شہید نے فرمایا ہے
ہزار تو حکم واجب،
نماز میں، نماز کے اندر، نماز واجب کے اندر 1,000 احکام ہیں جو واجب،
و 3,000 احکام مستحب داره،
اور واجب نماز میں 3,000 احکام ایسے ہیں جو مستحب.
اینا از کجا آمده؟
غور کرنے کی بات ہے کہ یہ باتیں کہاں سے حاصل ہوئی.
در قانون اساسی که قرآن است آمده یا نه؟ مبینین آمدن، پیغمبر اکرم آمد بیان کرد.
کیا یہ ساری تفصیلات آپ کو قرآن مجید کی آیات میں مل جائیں گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ شخصیتیں جن کو قرآن نے مخاطب کیا تھا، سرکار دو عالم اور ان کے جانشینوں نے ان کی تفصیل، ان کی تشریح، ان کی تفسیر فرمائی.
بس مرحوم صاحب وسائل میگه 35,868 حدیث در سایر احکام فقهی داری،
اور صاحب وسائل فرماتے ہیں کہ 35,000 سے زیادہ، 35,000 سے زیادہ روایات و حدیث دیگر احکام شریع کے بعد.
چندین برابر این احادیث در کتب دیگر موجوده،
اور اس وسائل کے علاوہ ان سے کئی گنا زیادہ حدیث دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے.
بلر زمینه های دیگر اخلاقی، اقتصادی، سیاسی موجوده،
اور اس کے علاوہ جو دوسرے موضوعات کی کتابیں ہیں، اخلاقیات سے متعلق، سیاسیات سے متعلق، تدبیر منزل سے متعلق، ان سب میں بھی ارشادات موجود ہیں.
ریشه همه این احادیث قرآن ہے.
ان سب احادیث کا اصل سرچشمہ تو قرآن مجید ہی ہے.
به صدد بیان این نیستیم که بگیم همه احادیث معتبرند،
لیکن
خود حدیث به ما هو حدیث که صادر از پیغمبر اکرم یا معصومین شده این چنینه.
فرماتے ہیں میری اس گفتگو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر حدیث کو معتبر سمجھیں، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حدیث ہے واقعا جو پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی یا ائمہ معصومین کی زبان مبارک سے صادر ہوئی، ان سب کی بنیاد قرآن مجید کے بنیادی احکام.
ریشش قرآن ہے. شاهد این ادعا روایات است که فریقین نقل کردن.
فرماتے ہیں ان تمام احکام کی جو ائمہ طاہرین نے، سرکار دو عالم میں ارشاد فرمائے، ان سب کی اساس و بنیاد قرآن مجید ہے، اور جو کچھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں اس کے سلسلے میں آپ کو حوالہ معصوم کی روایت میں موجود.
ما یوافق من القرآن فهو ما لم یوافق القرآن من الحدیث القرآن فهو زخرف.
جیسا کہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو جو حدیث بھی تم تک ہماری طرف سے پہنچے اگر قرآن کے مطابق نہ ہو تو وہ زخرف ہے، بیکار ہے، لغو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں.
یعنی بدانید ان سے کہ ما میگوئی و حدیث ماست و از ماست، این از قرآن ہے، ریشش در قرآن ہے.
اس فرمان معصوم کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والوں پر یہ واضح کر دیا جائے کہ جو کچھ بھی معصوم بیان کر رہے ہیں ان سب کے اساس، ان سب کے بنیاد قرآن حکیم.
نبی مکرم ختم به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلتو.
سرکار دو عالم ختمی مرتبت احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا کے اندر، منا کے اندر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ یاد رکھو جو باتیں تم تک پہنچے اگر وہ قرآن کے مطابق ہوں تب یہ یقین کرنا کہ وہ میں نے کہی ہے.
وما جاءکم یخالف کتاب اللہ فلم اقلہ. ان ملاک چرا؟ چون حرف من غیر قرآن نیست، قرآن هم غیر حرف من نیست.
سبحان اللہ. فرماتے ہیں اور یاد رکھو، سرکار دو عالم نے منا میں فرمایا، یاد رکھو جو بات بھی تم تک ایسی پہنچے جو قرآن کے مطابق نہ ہو تو یقین رکھنا کہ وہ میں نے نہیں کہی ہے، اس لیے کہ میں وہی کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے، اور قرآن جس بات کو کہتا ہے میرا کلام اس کی تصدیق کرتا.
بر روایات دیگر کہ متعرض نمی شویم کہ تطویل می شود.
فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی اس موضوع پر بہت سی حدیث ہیں، لیکن میں اس وقت آپ کی خدمت میں نہیں پیش کروں گا تاکہ گفتگو طولانی نہ ہو جائے.
پس مقدمه اول چی شد؟ خوب یادتون باشه.
لہذا میں طلاب عزیز سے عرض کرنا چاہوں گا کہ غور فرمائیے کہ ہم نے پہلا مقدمہ کیا آپ کے سامنے بیان کیا.
قرآن قانون اساسی
ہے. وہ مقدمہ یہ ہے قرآن بنیاد ہے تمام احکام شریعت،
و بالاجمال در او همه چیز آمده است، مبین میخواهد
اور اس میں
مفصل میخواهد.
اجمالی طور پر تمام احکام کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ضرورت ہے کہ کوئی اس اجمال کی تشریح کرنے والا ہو.
درست است یا نه؟
یقیناً. مولا آقا صاحب فرماتے ہیں آپ اپنے ذہنوں سے سوال کی، یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟
مقدمه ثانیه،
دوسرا مقدمہ.
انسان به طبع میخواهد از مهالک بگریزد.
انسان فرماتے ہیں انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ ہلاکت خیز باتوں سے محفوظ رہے،
و برای رہائی از مہالک بے دنبال یافتن راہ سعادت ہے،
اور ہلاکت خیز راستوں سے بچنے کے لیے صحیح راستے کی طرف چلنے کا متمنی رہتا ہے.
تا بے ظلمت نادانی و جہالت عملی مبتلا نہ شود،
تاکہ وہ جہالت کی نادانی، جہالت کی تاریکی اور عمل کے میدان میں نادانی جیسی بیماری میں مبتلا نہ ہونے کا.
چراهای متعددی خداوند برای ورود به میدان نور و فرار از ظلمت و جهل در سر راه ما نهاده است.
خداوند عالم نے ہمیں تاریکیوں سے نکالنے کے لیے، روشنی تک پہنچانے کے لیے انگنت چراغ روشن کر دیے.
فطرت، عقل و در نهایت ارسال رسل و انزال کتب برای هدایت انسان ها.
ان چراغوں میں سے ایک فطرت ہے، یہ بھی قدرت کا چراغ ہے، ایک عقل ہے جو قدرت کا چراغ ہے، اور پھر وہ ہادیان برحق جنہیں اللہ نے بھیجا تاکہ بنی نو انسان کو تاریکیوں سے نکالے روشنی تک پہنچا.
فطرت و عقل انبیاء از یک طایفه اند.
فرماتے ہیں فطرت، عقل اور انبیاء و مرسلین ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے،
برای ہدایت، برای ارشاد.
ہدایت کے لیے، بنی نو انسان کے رہنمائی کے لیے، اور حق کی طرف ارشاد کے لیے ان سب کو ایک سطح میں رکھیے.
ان ہدایت بے واسطے سفرائے الہی زمین سازی می شود.
یہ ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ الہی سفیروں کے ذریعے سے،
یعنی فرشتگان،
یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے احکام کو پہنچانے کے ذریعے
در اختیار پیامبران قرار میگیرن،
اور ان فرشتوں کو تابع فرمان قرار دیا گیا ہے انبیاء اور مرسلین،
کہ فی صحف مکرمہ،
جس کے لیے شاد ہوتا ہے،
متحرہ بعیدی سفرہ کرام برنہ، چقدر زیباست.
جیسا کہ قرآن مجید میں ان فرشتوں کی توصیف کی گئی، کرام برنہ فی عیدی صحف مکرمہ، یہ جو کچھ تم تک پہنچایا جا رہا ہے اللہ کے انتہائی مقدس صحیفوں کے اندر ہے. یہ صحیفے کون پہنچاتا ہے؟ وہ فرشتے پہنچاتے ہیں جو اللہ کے نگاہ میں انتہائی تقریب کے حقدار.
صحفی کے سراسر کرامت،
وہ تمام صحیفے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ کرامتوں کا مجموعہ.
متحر
اور سب باتوں باقی تھا،
بعیدی سفرہ
اور ان کو بھیجا
اللہ،
فرشتوں کے ہاتھوں بھیجا گیا ہے جو پاک و پاکیزہ افراد،
کرام بررہ انہم کریمان،
اور یہ فرشتے بھی انتہائی مکرم بھی ہیں اور نیک بھی ہیں.
کرامت اندر کرامت، بعد به دست سفیران کریم میرسد.
سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ الہی صحیفے خود بابرکت، پھر فرشتے بابرکت، اور ان کے ذریعے جن ہاتھوں تک پہنچائے گئے وہ سب بابرکت.
بے میگیم وحی،
جسے ہم وحی الہی کہتے ہیں،
تا انبیاء اقدام کنن بشر را از ظلمت های جهل عملی و جهل علمی و جهالت عملی برو بزدایند.
خدا اندالم نے ان صحیفوں کو اپنے مکرم فرشتوں کے ذریعے معزز بندوں کی طرف، مرسلین کی طرف بھیجا، تاکہ یہ لوگ بنی نو انسان کو جہالت و نادانی اور بیعملی کی راہوں سے نکال کر روشنی کے راہوں پر کام کریں.
و اعلام کر کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور،
جیسا کہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی پہلی آیت میں خالق دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ کتاب انزلناه الیک، اے میرے حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب اس لیے اتاری، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ بنی نو انسان کو تاریکی سے نکالے روشنی تک پہنچا.
در این مرحله ترجمان و شخص شخیص نبی اکرم است،
اور اس موقع پر الہی فرامین کی ترجمانی کرنے والی شخصیت سے ذات حتمی مرتبہ احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر بنا بود فقط و فقط همین اجمال هدایت گر بود این مفسر رو نمی خواستی.
سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ اگر نگاہ قدرت میں یہی مجمل بیان جو ایک کتاب کے اندر ہے بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو مالک دو جہاں پیغمبروں کو نہ بھیجتا جو یہ زحمت اٹھا کر ہم تک
تفصیل. ما ہم بھی گفتیم کتاب خدا و ظواہرش کافی،
اور ہم بھی پھر اس وقت یہی کہتے کہ اللہ کی کتاب اور اس کی ظاہری باتیں ہمارے لیے کافی.
اما چه کنیم که خودتون نقل کردید قرآن بسم دارد بسمش بسم دارد بسمش بسم دارد این بسم رو که می فهمد.
فرماتے ہیں کبھی غور کیجئے گا اس بات پر کہ حدیث میں فقرہ موجود ہے، اِنَّ لِلْقُرْآنِ بَطْنٌ وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ وَلِبَطْنِهِ بَطْنٌ وَلَهُ سَبْعُونَ بَطْنًا. قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اس باطن کا بھی ایک باطن ہے، اس باطن کا بھی ایک اور باطن ہے، یہاں تک کہ 70 باطن ہیں. اگر اللہ کی طرف سے ان کی کوئی تشریح کرنے والا نہ ہو تو ہم اس باطن کو کیسے پہنچ سکتے؟
من خوتب بہتر انجا نفس نفیس پیغمبر اکرمہ،
اور ظاہر ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا اور جس کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا وہ سرکار دو عالم کی ذات
کرے. انما یعرف القرآن من خوتب به،
اس لیے کہ قرآن کو وہی صحیح معنوں میں جانتا ہے من خوطب بہ، جس کو مخاطب کر کے یہ کتاب اتاری.
صریح میگوئیم در اینجا جبرائیل ہم مخاطب نہیں،
فرماتے ہیں میں صریحاً کہنا چاہتا ہوں کہ اس مقام پر یہ جو فقرہ ہے اس میں جبرائیل مخاطب نہیں ہے، ذات ختمی مرتبت مخاطب.
مامور بخاندن است نہ مخاطب بہ قرآن،
قرآن جبریل کا فرض ہے پیغمبر تک پہنچا دینا، لیکن من خوطب بہ وہ نہیں ہے بلکہ ذات ختمی مرتبت.
بچون من خوطب بہ نیست واسطه هست به حقیقت قرآن نمی رسد.
سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ چونکہ جبریل کی ذمہ داری احکام کو پہنچا دینا ہے، بیان ان کے حصے میں نہیں ہے، مخاطب نہیں ہے، من خوطب بہ نہیں ہے، اس لیے ضرورت ہے ایک ایسی ذات کی کہ جس کے ذریعے سے احکام دنیا کے اندر منعقد.
رو با ادعای مبالغه
علمیش نکنید.
فرماتے ہیں دیکھیں اپنی مبالغہ آرائیوں سے پرہیز کریں، اس لیے کہ مبالغہ آرائی کسی شے کو علمی نہیں بناتی.
جہل خودمون رو با اینکه آقا مبالغه است، نه خودت چیزی نیستی.
سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ کسی شے کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ مبالغہ ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اپنے فہم کی کمزوری.
تو جاہلی،
تم نادان ہو جو ایسی بات کہتے ہو.
خب بگی ما نمی فهمیم چه ای بیداره،
تقرار کر لو کہ نہیں جاتے.
مگر نقصی داره بگیم نمی فهمیم
کسی بات کا نہ سمجھنا نقص نہیں ہے.
قلب مقدس نبی کے اکرم است که محض مخزن این قرآنه.
قرآن کے مخزن صرف سرکار دولم کا قلب متحر ہے جسے اللہ نے اس کلام مقدس کے ذریعے سے مخاطب.
ان حقائق رو ادراک میکنه و مشاہدہ میکنه.
وہی قرآن کے حقائق کا صحیح معنی میں ادراک بھی رکھتے ہیں، مشاہدہ بھی رکھتے ہیں.
بے بطن قرآن احاطہ داره
اور وہی قرآن کے سارے باطن تک احاطہ رکھتے
ہیں. عزیزان من، این الفاظ قرآن همانند پوستی است که بر مغز سایه انداخته.
سبحان اللہ، کیا عمدہ تعبیر ہے. فرماتے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھیں کسی پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک مغز ہوتا ہے، ایک چھلکا ہوتا ہے ایک مغز ہوتا ہے. تو یہ جو الفاظ قرآن ہیں ان کی حیثیت اس چھلکے کی ہے جو اس مغز کے اندر چھپا ہوا ہے جس مغز کو اللہ کا رسول ڈالتا ہے.
ان معناشی نس کے ظواہر قرآن حجت نستا،
لیکن اس سے کوئی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو کہ کوئی صاحب کہنے لگے پھر قرآن کے ظواہر حجت نہ ہو.
یکی میرے لگے فلانی کو ظواہر نہ ظواہر حجت ہے بر من ظاہر بھی.
فرماتے کہ نہیں، کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کے ظواہر بھی قطعی طور پر یقینی طور پر ہم سب پر حجت ہیں.
الفاظ پوست زخیم اس بر نام،
اور یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے ان کے اندر ایک عظیم عظیم مغز پوشیدہ ہے، اعلیٰ ترین مقالی.
شکستن این پوست نیاز به مفسر داره، نیاز به مبین داره.
ہاں، اس کے اوپر جو چھلکا ہے اسے ہٹانے کے لیے، مغز تک پہنچنے کے لیے، اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے ایک ایسی ذات کی ضرورت ہے جو مکمل طور پر اس کی عارف.
تا این پوست رو بشکنن مغز را بدر آورد،
تاکہ اندر سے اس کے مغز کو حاصل کر کے بنی نو انسان تک پہنچا سکتا.
تا معلوم شود نزلنا علیک القرآن تبیانا لکل شیء،
تاکہ اس فرمان الہی کی حقیقت نمایاں ہو سکے کہ اے پیغمبر نزلنا علیک القرآن، ہم نے آپ پر وہ قرآن نازل کیا ہے تبیانا لکل شیء، اس میں ہر شیء کی مکمل وضاحت موجود.
بگید ببینم شما ہر چیز رو در قرآن میبینید،
لیکن کیا اس آیت کی روشنی میں آپ دنیا کے ہر مطلب اور ہر مفہوم کو قرآن سے حاصل کر سکتے؟
قاضی بیضاوی تو میبینی، کنتاوی تو میبینی، شیخ انصاری تو میبینی؟ نہ،
قاضی بیضاوی ہوں، کنتاوی ہوں، شیخ انصاری ہوں یا اسے دنیا کی مومیے بزرگان ہیں، کیا ڈائریکٹ قرآن سے ان مطالب کو حاصل کر سکتے؟
نہ، پیغمبر است که میبیند که تبیان کل شیء است.
وقتی با مشاهده و ادراک قلبی این رو درک میکنه، میاد تفسیر میکنه، میاد اجمال رو برطرف میکنه، میاد پوست رو میشکنه، مغز رو هویدا میکنه.
یه صرف ذات پیغمبر، یه صرف ذات پیغمبر ہے جو سارے رموز سے باخبر ہے. وہ چھلکے کو ہٹاتا ہے، مغز کو اندر سے نکالتا ہے اور اس مغز سے بنی نو انسان کے قلوب کو منور.
یا رسول اللہ، تو در مغز شکنی تنہائی یا رفیق ہم داری؟
ہم اس موقع پر اللہ کے رسول سے سوال کرنا چاہیں گے، اے اللہ کے رسول، قرآن کے مغز تک پہنچنے کے سلسلے میں آپ تنہا ہیں یا کوئی اور ذات بھی موجود ہے؟
قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب.
احسن، فرماتے ہیں اس سلسلے میں آپ نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرمائی. اے پیغمبر کہہ دیجئے، قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. اے لوگو گواہ رہو، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ ذات کافی ہے جس کے پاس کتاب الہی کا پورا علم ہے.
پس انسان برای نجات از مهالک نیاز به این مفسر و مبین داره.
لہذا
بنی نو انسان اپنی نجات کے لیے، روشنی کے سفر کے لیے محتاج ہیں اس مفسر کے جو اس آیات کی تفسیر کرنے والا، تاکہ وہ مفسر چھلکے کو ہٹا کر اندر سے مغز کو نکال کر بنی نو انسان تک پہنچا
تو ہمیں ان حرفوں رو بزنیم یک آیه معنایش معلوم بشود لتبین للناس ما نزل الیهم.
سبحان اللہ،
ناشکریست.
ایک اور آیت کا آپ نے انتخاب کیا کہ اے پیغمبر لتبین للناس، تاکہ آپ تمام بنی نو انسان پر واضح کر دیں اس حکم کو جو ہم پر نازل کیا، ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں. گویا اللہ نازل کرنے کے ساتھ ساتھ پیغمبر کی ذمہ داری قرار دے رہا ہے کہ وہ اس کی وضاحت بنی نو انسان کے لیے کرے.
ظاہر قرآن رو کہ میفہمیم تبینہ برا چی، یعنی پوست چکستن، مغز بدن آوردن، باطن را آشکار کردن.
تبینہ کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کے چھلکے کو ہٹا کر مغز کو نکال کر اس کی حقیقت تک بنی نو انسان کو پہنچا دیں. سبحان
رضا اللہ فرمون خوب کچھ کنید، این در نهج البلاغه است. هذا القرآن انما هو خط مستور بین دفتین، بین این دو جلد دو تا. بله
سبحان اللہ، فرماتے ہیں اسی لیے نهج البلاغه مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن در حقیقت دو تختیوں کی جن کے اندر محفوظ اور چھپا ہوا فرمان الہی.
مستور است، مدفون است.
یہ مستور ہے، چھپا ہوا.
سطح پر وہ ہے، دقت کنید، پردگار است.
اس فکرے پر غور کیجیے جو مولانا نے فرمایا کہ مستور ہے، اس پر کوئی پردہ ہے، اس پر کوئی پردہ ہے، اس پردے کے اندر کوئی حقیقت چھپی ہوئی.
بچون مستور است لا ینطق بلسان،
اور چونکہ وہ پردے کے اندر اصلی بات چھپی ہوئی ہے لہذا زبان سے ظاہر نہیں کی جا سکتی.
بلے ولا بد له من ترجمان،
لہذا لازمی ہے کہ کوئی اس کا قرآن کا ترجمان موجود ہو جو اس چھپے ہوئے راز کو آشکار کر سکے.
پس مقدمه ثانیه چی شد؟ این که باید مغز شکافته بشود. قرآن بطن دارد، این بطن باید ظاهر بشود. پیغمبر اکرم شکافنده این پوسته.
فرماتے ہیں دوسرا مقدمہ یہ قرار پایا کہ قرآن کے اندر جو مغز چھپا ہوا اس کے اوپر کے جو چھلکے کو ہٹانے والی کوئی شخصیت ہونی چاہیے جو اندر سے مغز کو نکالے بنی نو انسان تک پہنچائے، اور وہ شخصیت خاتم الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
این دو مقدمه. مقدمه ثالثه، این مقدمات رو یادتون باشه.
کہتے ہیں اب تیسرا مقدمہ پیش کر رہا ہوں اور ان تمام مقدمات کا اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے.
دیگران ان مقدمات رو ندارن، به خطا میروند. اونها اگر داشته باشند و بفهمن مثل ما فکر میکنن.
فرماتے ہیں کہ دوسروں کے پاس، اغیار کے پاس یہ مقدمات نہیں ہیں، اس لیے وہ صحیح راستے تک نہیں پہنچ سکتے، ورنہ اگر ان مقدمات پر چلے تو وہ بھی منزل حق تک پہنچ سکتے.
مقدمه ثالثه، خب تا اینجا رسیدیم، پس پیغمبر پوست شکننده است، مغز درآورنده و مبین و مشرح و مفسر.
لہذا پیغمبر کی ذات وہ ہے جو قرآن کے اندر سے مغز کو نکال کر اس کی روشنی سے بنی نو انسان کو منور کرنے والی شخصیت.
مقدمه ثالثه این است که اشتغالات سیاسی و اجتماعی و نظامی پیغمبر آیا به او اجازه داد
همه قرآن رو مفصلاً بیان کند یا نه؟ بگید.
سبحان اللہ، کیا نقطہ آپ نے پیدا کیا ہے. فرماتے ہیں اسی کے ساتھ امت مسلمہ کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم اپنی 22 سالہ تبلیغ کی مدت جن حوادث کا سامنا کرنا پڑا، جن جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے حالات سے گزرنا پڑا، کیا ان کے درمیان پیغمبر کو اتنا موقع مل سکا کہ قرآن کے ہر مغز کو بنی نو انسان تک پہنچا؟
74 قزوے و سریہ داشتے.
سرکار دو عالم کو 74 جنگوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں کچھ قزوے ہیں کچھ سریے.
تدبیر مدن داشتے.
اسی کے ساتھ آپ کو تدبیر مدن کی منزل کو تک
رفع اختلافات بین طوائف داشته.
قبائل کے اختلافات کو بھی آپ کو دور کرنا پڑتا.
چندین سال در مکه به اختفاء ارشاد کرده.
اور مکے کے اندر کئی سال تک آپ نے فریض تبلیغ کو مخفی طور پر ادا.
ای پیغمبر اکرم، نمیخوام عرض کنم تو کوتاهی کردی، تو تمام سعیت رو کردی.
ہرگز ہم یہ نہیں عرض کر سکتے کہ پیغمبر سے اس تشریح میں کوئی کمی ہوئی، نہیں، پیغمبر نے حد تل امکان جو کچھ ممکن تھا سب حق ادا کر.
برای بیان احکام، تبیین معارف انقدر زحمت کشیدی تا این آیه نازل شد، طه و انزلنا علیک القرآن لتشقا.
اے اللہ کے رسول، آپ نے تو تبلیغ احکام کے سلسلے میں، بنی نوع انسان کی ہدایت کے سلسلے میں، ان کی رہنمائی کے سلسلے میں اتنی زحمتیں اٹھائیں کہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اے میرے پاک و پاکیزہ بندے، ہم نے قرآن کو اس لیے تو نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں.
اما این اشتغالات سیاسی نظامی و دیگر مسائل دیگر نگذاش پیغمبر همه چیز رو بیان کنن.
لیکن حالات ایسے تھے، جبکوں کا سامنا تھا، انتظامی معاملات تھے، سیاسی معاملات ایسے زیادہ تھے کہ پیغمبر کو اتنا وقت نہیں مل سکا کہ وہ قرآن کی ہر آیت کے اندر چھپے ہوئے مقصد کو بنی نو انسان تک پہنچا.
پیغمبر اکرم در حد ضرورت نیازهای جامعہ رو بیان کرد.
یقیناً معاشرے کی جو اہم ترین ضروریات تھی ان کے لحاظ سے سرکار دو عالم نے احکام کی وضاحت بھی فرمائی، انہیں پہنچایا بھی.
فروعات رو گو
اور فروع احکام کو بھی آپ
نے، سیاسی رو گو
اسی طرح سے سیاسی احکام کو بھی بیان کیا،
مسائل نظامی رو اقدام کیا،
انتظامی معاملات سے بھی اقدام کیا.
اما تمام نشد.
لیکن ظاہر ہے کہ بات پوری نہیں ہو سکتی تھی،
بسیاری از لطائف توحیدی عرفانی نا مون،
بہت سے ایسے باریک مطالب جن کا تعلق توحید سے تھا، معارف سے تھا، ان کے لیے فرصت نہیں مل سکتی.
حالا دیکھیں، خود قرآن کافی ہے دیگه.
کیا اس صورت میں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کافی ہے؟ جبکہ پیغمبر کو اتنا موقع نہیں ملا.
کراشو کر دو میرے دیگه.
کیا جبکہ پیغمبر کو اتنا موقع نہیں ملا کہ ہر آیت کی اندر کی باتوں کو بنو انسان تک مفصل پہنچا سکتے، کیا پھر بھی کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ قرآن کافی ہے، بس ہم اسی پہ اتفاق؟
مگر ان قرآن برای ادارے جامعہ لن عبد نیست.
یقینا یہ قرآن تو ایسا ہے جو قیامت تک بنی نو انسان کے اجتماعی معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا.
انجاز کے مولاقت برمی افرازت.
اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ کیسی ذات، جیسے مولا کی ذات ہے جو بنی نو انسان کو اس کی طرف رہنمائی.
بے ایک ادعا جواب بھی دہت.
مولا نے ایک دعوے کے ساتھ اس حقیقت کا جواب دیا.
بعد می فرمان ذالک القرآن فاستنطقوه.
بے ایک پرسید ازائی.
سبحان اللہ، مولا فرماتی ہیں قرآن ہے تمہارے سامنے، اس سے کہو گفتگو کرے.
وَلَمْ يَنْتَقْ.
لیکن یاد رکھو یہ قرآن تم سے بات نہیں کرے.
وَلَاكِنْ اُخْبَرُكُمْ اَنْ اَجْبَرُزَنِتْ اَنْ.
لیکن میں ہوں جو تمہارے سامنے اس کی حقیقت کو آشکار کرنے والا. درود پڑھیں کہ محمد وآل محمد. اگر گرمی نہیں لگ رہی ہے اور آپ متوجہ ایک بار سب مل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد.
ذالک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق.
مولا نے فرمایا کہ دیکھو اس قرآن کو کہو کہ تم سے بات کرے.
یعنی بعد از پیغمبر نوبت به من رسید است، قدیر رو بشناسی.
فرماتے ہیں یاد رکھو پیغمبر کے بعد اس قرآن کی حقیقتوں کو آشکار کرنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوئی ہے، میری حقیقت کو سمجھنے کی کوشش.
ولیکن اخبرکم آن، من از قرآن به شما خبر میدم، من پوست قرآن رو میشکافم، مغز قرآن رو بیان میکنم.
مولا کہیں اس جملے میں کہ میں تمہیں خبر دینے والا ہوں، در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی جو چھلکا ہے اس کو ہٹانے والا اور اس کے مغز کو نکال کر تم تک پہنچانے والا اب میں ہوں.
افتخار کنیم، ببالیم،
ہم سب کو فخر کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے.
چرا؟ من میگم مگر قرآن چیه یا علی؟ الا ان فی علم ما یأتی.
اللہ، مولا اپنے خطبے فرماتے ہیں یاد رکھو اس قرآن میں علم ہے ان چیزوں کا بھی جو مستقبل میں آنے والی ہیں.
تا چه؟ تا قیامت.
قیامت تک جو باتیں آنے والی ہیں.
ربانی هست.
کل ما یحتاج عقلی بشر تو این قرآن است به شکل اجمال و قانون اساسی.
یاد رکھو بنی نو انسان کو قیامت تک جن باتوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ اس قرآن کے اندر موجود ہے، مگر اجمال کے طور پر ہے اور اساسی بنیاد کے طور پر.
والحدیث
شریح اور واضح ہو جائے.
چرا بلغ ما انزل الیک من رب، یعنی مبین رو معرفی کن تا بطن این قرآن معرفی شود.
سبحان اللہ، قرآن مجید نے جب پیغمبر سے کہا کہ آپ پہنچا دیئے اس حکم کو، تو در حقیقت اس کا مطلب یہ تھا ایک ایسی شخصیت کو پہچنوا دیجئے جو آپ کے بعد ان احکام کی تشریح کرنے والی ہے، اس کے مقصد کو پہنچانے والی.
اگر ان قرآن حقیقتش بیان نشود در مرتبه نقص مرضی کے من نیست، مقبول من نیست.
اگر اس کی تشریح اس طرح سے نہ ہو سکے جیسے میں چاہتا ہوں، تو میری مرضی کے مطابق نہ ہوگا، میری نگاہ میں مقبول نہ ہوگا.
چون عدم کامل مقبول خدا نیست، عدم تام مقبول خدا.
ہاں، اس لیے کہ جو چیز کامل نہ ہو، پوری نہ ہو، اللہ کی بات میں مقبول نہیں ہوتی.
ان وقتی کہ علی ملزم می شود تام، ولذا می شود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی
و رضیت لکم الاسلام دینا.
دین منهای علی مرضی من نیست، قرآن منهای علی که مفسر نداشته باشه مرضی من نیست.
فرماتے ہیں یہی وجہ جب اللہ کے رسول نے مولا کا اعلان فرما دیا، تو در حقیقت امت کے سامنے اس شخصیت کا تعارف کرا دیا گیا جو پیغمبر کے بعد قرآن کے مقصد کو آشکار کرنے والا ہے. اس لیے قدرت نے کہا کہ اب میں نے دین کو کامل کیا. چونکہ قدرت بتانا چاہتی ہے، اگر اس کا مبین اور شارح نہ ہو تو دین ناقص رہے گا، اور اللہ کو دین ناقص قبول نہیں ہے. اگر اس کے احکام کو واضح کرنے والا نہ رہے تو دین اسلام کی باتیں بنی نو انسان تک واضح طور پر نہیں پہنچیں گی، اور میں ناقص اسلام سے راضی نہیں.
اگر بنا باشد انزال محقق، ابلاغ محقق بشود، اکمال محقق بشود.
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون.
سبحان
خیلی واضح ہے.
فرماتے ہیں اور جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آج اس قرآن کا وہ شارح پیش کر دیا گیا جس کے مغز کو کھول کر بنی نو انسان تک پہنچا دے گا، تو اب اہل کفر مایوس ہو گئے. اب اے بنی نو انسان، اہل کفر مایوس ہو چکے ہیں، لہذا ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ سے ڈرو.
علی و ائمه طاهرین ہیں کہ مفسران ہیں مبینان ہیں،
اور غدیر نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اب پیغمبر کے بعد قرآن کی تشریح کرنے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، قرآن کے اجمال کی تفسیر کو بیان کرنے والے علی اور اولاد علی.
السلام علیک یا تولی کتاب اللہ و ترجمانه.
اسی لیے ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، السلام علیک یا تالی القرآن،
تالی کتاب
اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ ہیں. ہم اپنی زیارت میں بھی اس جملے کو ادا کر کے در حقیقت اس حقیقت عقیدت کا اعلان کرتے ہیں کہ جہاں قرآن ہے وہاں آل محمد.
رفتی نجف این رو که خوندی با این توجه به این مقدمات بخون.
جب آپ نجف اشرف جائیں اور مولا کی یہ زیارت پڑھیں، تو وہاں پر ان مقدمات کو بھی پیش نظر رکھیے گا تاکہ اس جملے کی حقیقت آپ پر اور آشکار.
یعنی ان ذوات قدسی از پستان نبوت نوشیدن، چه نوشیدن بمانه.
چونکہ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے در حقیقت نبوت سے شیرینی حاصل کر کے، نبوت کا دودھ پی کر پروان چڑھے ہیں اور بنی نو انسان تک حق کو پہنچانے والے.
بس کوثر رسالت سیراب شده ہیں،
اور یہ لوگ وہ ہیں جو در حقیقت کوثر رسالت سے سیراب.
و چون از پستان نبوت نوشیده و از کوثر رسالت سیراب شده، بدانی که ترجمان است و مفسر.
اور چونکہ یہی وہ شخصیت ہے جو کوثر رسالت و نبوت سے سیراب ہوا ہے، اس لیے اسی کو حق حاصل ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تشریح کرے، تفسیر بیان کرے.
ایک بابی در کتاب مقدس کافی سے.
فرماتے ہیں ہماری مقدس کتاب کافی کے اندر ایک باب موجود ہے.
عنوان باب این،
اس باب کا عنوان یہ ہے،
باب ان اللہ عز و جل لم یعلم نبیہ علما الا امرہ ان یعلمہ امیر المؤمنین.
اللہ اکبر.
فرماتے ہیں اس باب میں یہ بات کہی گئی ہے، یہ باب اس عنوان سے قائم کیا گیا کہ خداوند عالم نے، خداوند عالم نے جو باتیں بھی اپنے حبیب پر نازل کی، جن باتوں کی بھی حبیب کو تعلیم دی، ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان تمام باتوں کی تعلیم امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دے دیجیے.
فلم يعلم بالله رسول الله حرفا مما علمه الله عز وجل الا وقد علمه عليا ثم انتهى العلم الينا.
سبحان اللہ. فرماتے امام فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے اپنے رسول کو علم عطا کیا، جن چیزوں کی اللہ نے اپنے رسول کو تعلیم دی، ان تمام چیزوں کی، ان تمام باتوں کی تعلیم پیغمبر نے امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دی، اور جن باتوں کی تعلیم امیر المومنین علی بن ابی طالب کو دی، وہی ہم آل محمد تک پہنچی.
روایات زیادی هست.
یا
حالا سه تا مقدمه. مقدمه اول قرآن قانون اساسی است و باطن داره. مقدمه دوم برای نجات از باطن، از مهالک، راه سعادت رو پیدا کرد، باید به این باطن رسید. راهش هم غیر از پیغمبر اکرم کسی نیست. مقدمه ثالثم اشتغالات کثیره پیغمبر که بعد نوبت به این زوال قدسی میرسه.
فرماتے ہیں کہ ہمارے تین مقدمے آپ کے اذہان میں محفوظ رہنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ قرآن کتاب اساسی ہے.
خب اینا مقدمات بود برای زدن یک حرف جدید که اول گفت.
کہتے ہیں ان مقدمات کے بعد میں اور جدید بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں.
این حرف دقت بشه،
اس بات پر بہت توجہ فرمائیں.
از مجموع این مقدمه می فهمیم که وحی بر دو قسمه. خوب گوش کنید.
فرماتے ہیں ان مقدمات سے ہم یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، اس بات پر بہت توجہ فرمائیے.
چه دو تا سرنوشت متفاوت پیدا کرد این دو وحی.
یہ دو وحی ایسی ہے کہ جن کے دو الگ الگ راستے نظر آتے ہیں. آپ
یکی تحریف نشد قرآن،
ایک وہ وحی ربانی جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی وہ قرآن مجید،
دیگری سرنوشت شومی پیدا کرد، سوزنده شد، عام شد ننویسند وحی بر پیغمبر اکرم را.
لیکن افسوس ہے کہ وحی کی جو دوسری قسم تھی اسے بہت اذیتیں پہنچائی گئیں، اسے جلایا گیا تاکہ پیغمبر کی بات لوگوں تک نہ پہنچنے پائے.
وحی بر پیغمبر دو قسم. حالا حرفی داره زرکشی در البرهان فی علوم القرآن، این رو من نقل میکنم از برادران از علماء مبرز اهل سنت. البرهان فی علوم القرآن، حالا چون طول میکشه حرف ایشون رو بگذاریم، فقط بریم سراغ این دو نوبه.
فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر زرکشی نے، جو برادران اہل سنت کے بہت ہی ممتاز عالم دین ہیں، ایک بڑی مفصل گفتگو کی ہے، لیکن وقت کے طولانی ہونے سے بچانے کے لیے میں اس کو اس وقت پیش نہیں کرتا. ایک بات آپ تک،
این وحی قرآنی و وحی دیگر وحی رو برام بیان کنید. اب نداره که صلواتی بفرستید ببینید چه.
اگر گرمی نہیں لگ رہی تو ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیں محمد والا.
ببینید خب وحی قرآنی شرط ابلاغ و حجیتش رسالت شکل داشت مخصوص پیغمبر اکرم.
فرماتے ہیں کہ وحی الهی مخصوص پیغمبر کے ساتھ، یہ پہلی بات ہے.
وحی قرآنی شرط ابلاغ و حجیتش رسالت.
وحی قرآنی کے لیے ابلاغ اور حجیت کی شرط ذات ختمی مرتبت احمد مجتبی.
پس فقط باید از زبان متحر نبی که اکرم شنیده شود.
وحی قرآنی صرف وحی ہے، صرف اور صرف وحی ہے جو زبان پیغمبر سے ہم تک پہنچ گئے.
و چون الفاظش معجزه است،
چونکہ اس قرآن مجید جو وحی الہی ہے اس کے الفاظ بھی معجزہ ہیں.
چون معجزه است جعلش مقدور کسی نیست،
اور چونکہ یہ معجزہ ہیں اس لیے بنی نو انسان میں کسی میں یہ قدرت نہیں کہ ان جیسے الفاظ کو پیش کر سکے.
ولذا اعتقاد امت اسلامی است که این قرآن دست نخورده.
اسی لیے پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کا تصرف نہیں ہوا ہے.
اگر میبینیم بعضا در بین علماء شیعه خیلی نادر نادر یا علماء سنی کسی پیدا میشود که معتقد است به تحریف قرآن، اگر امر دایر بشود بین اسناد تحریف به قرآن و به اون آقا، ما اسناد تحریف به اون آقا میتیم، میگید خواهد محرفی.
سبحان الله. کہتے اگرچه ہمارے اپنے شیعہ حضرات میں بھی نادر ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے تحریف کے بات کی ہے، برادر سنت میں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تحریف کی بات کی ہے، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو حقیقت قرآن سے باخبر ہیں. اور حقیقت ہم انہی کی طرف ہی بات منسوخ کریں گے کہ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو تحریف کا شاخسانہ قائم کریں.
ان قرآنی کے امروز در خدمت اوئیم غیر محرف ہے.
جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف ہرگز نہیں ہوئی.
و داره جوامع انسانی رو اداره میکنه.
اور یہی انسانی معاشرے کی رہنمائی کا فریضہ انجام.
خب این قرآن که امروز در خدمتش هستیم و فروغ بخشه، یک ساقه داره، یک شاخه.
فرماتے ہیں اس قرآن کو جو بنی نو انسان کے درمیان موجود ہے اس کے لیے ایک راہ ہے سمجھنے کی.
و این قرآن رو خدا بنا داره حفاظت کنه.
اور خدا اندالم کا وعدہ ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کرے.
خدوم قرآن رو، اصل قرآن،
قرآن خداوند عالم نے اصل قرآن کی حفاظت کا وعدہ.
اما عمل من غیر از اصل قرآن.
ہمارا عمل الگ چیز ہے، اس بات کو فراموش نہیں کیجئے. ہمارا عمل اور ہے، اللہ کا وعدہ اصل قرآن کی حفاظت کا.
یادمون باشه قرآن حفاظت شده است.
ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی حفاظت اللہ
نے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.
جیسا کہ قرآن کا اعلان ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں.
معمولا ما برای حفاظت قرآن همین آیه رو میخونیم، اما یہ آیه هست قوقاس.
فرماتے کہ عام طور پر تو یہی آیت پیش کی جاتی ہے، لیکن اس سے پڑھ کر بھی ایک آیت ہے جس پر غور
خوش کنی. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. بله، اینجا پیغمبر احاطه علمیه، یادتون باشه از این آیه. فانه یسلک من بین یده و من خلفه رصدا. ملائکه مواظب پیغمبرم هستن،
رصد میکنن قرآن را، پیغمبر را، ابلاغ را، رسالت را.
آقا صاحب نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون، اس سے پڑھ کر یہ دوسری آیت ہے. آپ نے سورہ جن کی آیت پڑھی اور ارشاد فرمایا کہ قدرت نے کہا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. عالم الغیب اللہ ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر سوا اس رسول کے جس کا وہ خود انتخاب کرے، اور جس رسول کا انتخاب کرتا ہے اس کے لیے نگراں مقرر کر لیتا.
بھلے دو تا ملائکه چرا من بین یده و من خلفه رسد و
سامنے سے بھی پیچھے سے بھی اس کے لیے نگراں فرشتے معین رکھتے ہیں.
لیعلم ان قد ابلغوا لسارات ربهم،
تاکہ اللہ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا اللہ کے رسول نے اسے پہنچا دیا.
پس قرآن به همان صورتی که نازل شده از قلب مشروف و متحر نبی مکرم جاری گشته بر زبان.
لہذا جو کچھ سرکار دو عالم کے قلب مطہر پر، پاک و پاکیزہ قلب پر نازل ہوا، آپ کی زبان مبارک سے تھے تمام بنی نوع انسان تک اسے پہنچا دیا تھا.
و آمد گفت ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا.
یادتون باشه اون روای اون آیه را
خیال نکنید پیغمبر، نه، تضمین شده.
سبحان اللہ،
تضمین شده.
سبحان اللہ. آقا صاحب نے سورہ مبارکہ نجم کی آیت کا حوالہ دے کے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ پیغمبر جو اپنی زبان سے آیات ادا کر رہے ہیں ہر کس نے سوچنا کہ اس میں ان کی خواہش نفس شامل ہے، بلکہ یہ صرف صرف اور صرف وحی پیش کر رہے ہیں جس کی ان پر وحی نازل کی.
یادتان باشد یک واو از قرآن این طرف اون طرف نشد.
اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک حرف کا، ایک حرف بھی قرآن مجید کا ادھر سے ادھر نہیں ہوا.
صاحبان زر و زور و تزویر میخواستن یک واو از سوره کذایی کمز کم کنم عبی ابن کعب بلند شد گفت اگر کم کنی با این شمشیر به جنگ میاد.
فرماتے ہیں روایت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک صاحب جو صاحب اقتدار تھے صاحب حکومت تھے پیغمبر کے منصب کے جانشین بنے ہوئے تھے وہ ایک آیت کنز کی ہے اس میں سے ایک لفظ واو کی کمی کرنا چاہتے تھے اور اس واو کی کمی بیشی کو بھی پسند نہیں کیا گیا. جناب عبی ابن کعب جو ایک عظیم المرتبت قاری قرآن ہیں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ترمیم اس میں کی گئی تو میں تم سب سے جنگ کروں گا تم سب کو ہلاک کر دوں.
بھلے پس قرآن این چنین از حفاظت شده انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون حتی به دست عبی ابن کعب.
قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے یہاں تک کہ عبی ابن کعب کے ذریعے سے بھی حفاظت.
پس وحی قرآنی سالم سالم.
اس لیے قرآن جو وحی کے الہی کی شکل میں آیا مکمل طور پر محفوظ ہے سالم.
اما وحی بیانی.
لیکن دوسری قسم وحی بیانی ہے.
اسمشو بذار روایات.
جسے آپ روایات کہہ سکتے ہیں.
عیبی نداره.
کوئی حرج نہیں ہے تعبیر کے مختلف ہونے میں.
ولی وحی چون ما ینتقان الهوی.
اے بندے خدا چرا نمیفهمی؟
لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ پیغمبر فرما رہے ہیں یہ بھی وحی ہے مگر وحی بیانی ہے.
ما بعضی از مواقع بعضی از عبارات رو وحشت داریم بگیم بعضی از مطالب رو وحشت داریم بگیم.
کہتے ہیں بعض مطالب کو بیان کرتے ہوئے ایک عجیب الجھن سی محسوس ہوتی ہے حیرانی سی محسوس ہوتی ہے کہ میں کیسے آپ تک پہنچاؤں.
بہلے چون حیرانی وحشت داری.
سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے وحشت اور حیرانی کی بات ہے.
اما اگه حیران نبودی پرده ها برات برداشته شده بود که وحشت نداشتی.
کیونکہ اگر تمام پرده ہٹا دیے جاتے تب آپ حیران نہ ہوتے. حیران تو رہیں گے اس لیے کہ پردے پڑے.
ہمیں حیران کلنا ملقلی. بله حیران نباشید نصف شب بلند بشید. برای فهم معارف متوسل به ائمه طاهرین بشید میفهمید مقداری رو. هر چقدر طهارت جان پیدا کنید به همون مرتبه معرفت پیدا کنید.
سبحان الله سبحان. فرماتی اس حیرانی سے اس الجھن سے اس پریشانی سے نکلنے کا ایک بڑا اچھا راستہ ہے. نصف شب اٹھ جائیے ائمہ سے توسل کیجئے اور پھر اس پاکیزہ وقت میں فہم قرآن کی کوشش کیجئے.
عزیزان من سربازان امام زمان نیمه شب رو یادتون نره ها. یادتون نره ها.
آپ حضرات امام زمانہ کے
برکات علمی نیمه شب برکات معرفتی نیمه شب خیلی زیاده ها.
نصف شب میں جو علمی برکتیں ہیں روحانی برکتیں ہیں معنوی برکتیں ہیں ان سے غفلت نہ کیجئے گا اے امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے
اوپر. ساعت یک و دوی بعد از شب کجا میگردیں؟
سوچئے رات کے آدھی رات گزرنے کے بعد ایک دو بجے آپ کہاں ہوتے ہیں؟
دہ بخوابید چار بلند بشید دست تضرع دراز کنید.
فرماتے ہیں دس بجے سو جائیے چار بجے اٹھ جائیے پھر رب کی بارگاہ میں اپنا
وحی بیانی. وحی بیانی البته وحی بیانی نیز دو قسمه. خوب گوش کن دیدن رو.
فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسری قسم میں نے بیان کی ہے وحی بیانی کی اس وحی بیانی کی بھی پھر دو قسمیں.
اینا رو توی کتابای متعارف پیدا نمی کنی.
آپ ان کو عام متداول جو رائج کتابیں ان میں نہیں ہیں.
متاسفانه.
افسوس ہے.
متاسفانه. انقدر آوردیم پایین آوردیم پایین آوردیم پایین.
افسوس افسوس افسوس. ہم نے مطالب کو اتنا گرا دیا اتنا گرا دیا اتنا گرا دیا.
دلیلمون رو میخوایم از دانشگاه دنیا عقب نیفتیم. خاک بر سرت.
فرماتے ہیں کہ اتنا گرانے کی اصل وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہم تاکہ دنیا کی دانشگاہوں سے پیچھے نہ رہ جائیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ فکر قابل ملامت ہے.
تو از دانشگاه امام صادق عقب نیفتی.
اے بندگان خدا کوشش کرو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دانشگاہ سے پیچھے نہ رہیں.
خب پناه بر خدا بگذاری. من دارم روز عید دارم یه بیراهه میرم. روایات دو قسمه. یک حدیث قدسی دو حدیث معصور و منقول.
فرماتے ہیں کہ روایات کی دو قسمیں ہیں ایک حدیث قدسی کہی جاتی ہے، ایک حدیث معصومین کہی جاتی ہے.
یار میں براتون بگم روز عید قدیر عیدی هستا.
یہ سمجھ لیجیے میری طرف سے آج یہ عیدی ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد.
ہر چه با واسطه یا بدون واسطه از نبی اکرم به امام معصوم برسد، آن حضرت از ذات مقدس پیغمبر نقل کنه، حدیث معصوره.
فرماتے ہیں کہ جو کچھ سرکار دو عالم نے فرمایا یا ان کے جانشینوں نے فرمایا، ان کے جانشینوں نے پیغمبر کے حوالے سے فرمایا، استناد دے کر فرمایا، جو کچھ پیغمبر کی زبان سے معصومین نے ہم تک پہنچایا وہ حدیثیں ہیں، وہ روایتیں ہیں.
اما اونی که از پیغمبر آمده وحی و یوحاست به تصریح قرآن،
اور جو کچھ پیغمبر پر آیا ہے وہ خاص وحی اللہ ہے.
بله، اگر امام مجتبی نقل کرد این هم وحی و یوحاست با واسطه.
اگر اس بات کو امام حسن مجتبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور انہوں نے پیغمبر سے نقل کیا ہے تو وہ بھی در حقیقت وحی الہی ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی اور پیغمبر کے ذریعے امام حسن مجتبی.
ای کاش موقعیتی پیش می آمد درباره وحی تحقیق خوب و بحث خوب می شود.
فرماتے ہیں کاش وقت اور گنجائش ہوتی تو اس وحی کے بارے میں بھی تفصیلا عمیق گہری گفتگو کی.
الوحی ما خوبه
کہ وحی کیا چیز ہے؟
ہاں منطق خوندید دیگه نا،
منطق تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے.
الوحی ما خوبه
وحی کیا چیز؟
از خوبیت وحی هم سوال می شود که الوحی حل خوبه،
وحی کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ حل ہوا کیا وہ ہے،
و از اقسامش هم سوال می شود الوحی کم ہوا،
اور اس کے اقسام کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے کہ وحی کتنی قسم کی.
یکی از معارف بسیار بلند همین مبحث وحی.
فرماتے ہیں کہ مطالب میں سے اور معارف میں سے بلند ترین معارف کی باتیں اس وحی کے بارے میں.
معارفی که در این مبحث نهفته از حوصله این جلسات خارج.
فرماتے ہیں کہ وحی کے سلسلے میں جو معارف ہیں وحی کے بارے میں وہ اس جلسہ یہ جلسہ ان کا متحمل نہیں ہو سکتا.
از جلسات بعضی از جہاں حوضات علمیہ ہم خارج،
بلکہ حوض علمیہ کے بھی بعض مباحث سے یہ بحث خارج نظر آتی.
اون علامه طباطبایی میخواد نه من.
اس کے لیے علامہ طباطبایی جیسی شخصیت رکھا ہے.
بله بی خود ادعا نکنیم. خب اما اجمالا میخوام یه حرفایی راجع به این بخش بزنم، یعنی وحی بیانی.
لیکن میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے طور پر کچھ باتیں آپ تک وحی بیانی کے بارے میں پہنچا دوں.
سید مشایخ صحابه حکمت محقق داماد میر داماد معروف،
جناب محقق داماد جو تحقیق کی دنیا میں ایک بہت عظیم اور مرتبط نام ہے، محقق داماد کے نام سے مشہور ہے.
سید مشایخ صحابہ حکمت،
یہ سید مشایخ صحابہ حکمت ہے، جتنے اصحاب حکمت ہیں ان سب کے اساتذہ کے بھی سید و سردار.
بله، ایشون یہ کتابی داره به نام الرواشح السماویه.
ان کی کتاب کا نام ہے الرواشح السماویہ، اللہ کی طرف سے آسمانوں سے نازل ہونے والے.
این سید بزرگوار آمده راجع به هر دو وحی حرف زده.
ان سید بزرگوار نے جنہیں ہم محقق داماد کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے ان دونوں وحیوں کے بارے میں گفتگو کی
و آمده فرق گذاشته بین قرآن حدیث قدسی و حدیث نبوی.
اور انہوں نے قرآن مجید حدیث قدسی اور عام حدیث کے بارے میں فرق کو واضح کیا.
اجمالا بگم وقت نیست، میخوام برد بشم.
کہتے ہیں کہ چونکہ وقت نہیں رہا، اذان شروع ہو چکی ہے، اس لیے میں گفتگو کو یہیں پر اختتام پذیر کرتا ہوں.
درست، اما یادتون باشه هر سه وحیه.
اما سے یاد رکھیے گا تینوں چیزیں وحی ہیں، قرآن، وحی ربانی، اور اس کے بعد دو قسمیں حدیث روایت اور حدیث قدسی، یہ دونوں بھی وحی الہی کتابیں.
خب جابر روایت رو ببین، خیلی زیباست. جابر از امام باقر یه سوال کرده.
جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے، جناب جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا.
یادتون باشه ما هر کلمات مبارک و نورانی مرحوم میر داماد رو نقل نکردیم.
جا یہ بات یاد رکھیے گا کہ میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے میر باقر داماد کے وہ روحانی کلمات آپ تک نہیں پہنچائے.
جابر به حضرت باقر عرض کرد آقا هنگامی که حدیث برا من نقل میکنی سندش رو هم ببین.
فرماتے ہیں کہ جابر نے امام سے درخواست کی کہ مولا جب آپ حدیث ہم سے بیان فرماتے ہیں پیغمبر اسلام کی تو اس کی سند بھی ہم سے بیان کرتی فرماتے ہیں کہ میں وحی روائی یعنی حدیث جو روا وحی کے قسم ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت
فرمود پدرم از جدن از رسول اللہ از جبریل ان اللہ تبارک و تعالی نقل کرد.
جناب جابر نے کہا تھا کہ اس کی سند بیان کر دیں تو سبحان اللہ کیا سند میں ہم نے فرمائی. امام نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث اپنے باپ سے سنی, انہوں نے اپنے جد سے سنی, جد نے جبریل سے سنی, جبریل نے اللہ سے سنی.
فرمود تمام احادیث من با همین سند است, با همین سند است, با همین سند است.
اور ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں ان سب کا سند یہی ہے کہ میں نے اپنے والد سے, انہوں نے اپنے جد سے, انہوں نے رسول اللہ سے, انہوں نے جبریل سے, انہوں نے اللہ سے.
امام صادق ان کے نام کنے ان ابی ان جدی ان الحسین ان علی ابن ابی طالب ان رسول اللہ ان اللہ امام زمان هم که نقل میکنه باز با همین سنده.
فرماتے ہیں امام جعفر صادق نے بھی یہی فرمایا کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اپنے بابا سے, انہوں نے اپنے دادا سے, انہوں نے عزیر ابن علی سے, انہوں نے امیر المومنین سے, انہوں نے پیغمبر اکرم سے, اور انہوں نے اللہ سے سن. اور اسی طرح سے سرکار قائم آل محمد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں اپنے اجداد کے ذریعے پیغمبر سے, پیغمبر کے ذریعے اللہ سے.
بھلے وقت میشے وحی وحی روایی نه ترس بگو وحی الهی.
فرماتے ہیں
وحی بیانی
دریئے نہیں, ایک وحی الهی ہے ایک وحی بیانی ہے. یہ روایات جو ہیں یہ در حقیقت وحی بیانی,
وحی قرآنی و وحی بیانی.
لہذا دو قسم قرار پائی, ایک وحی قرآنی اور ایک وحی بیانی.
یکی از ظلما به ائمه اطهار و به تبع آن به جوامع انسانی و اسلامی اینکه کوشیدن مرجعیت علمی را از ائمه طاهرین بگیرن.
الله فرماتے ہیں کہ ایک ظلم جو در حقیقت انسانیت کے ساتھ ہوا, اہل بیت کے ساتھ ہوا, اور اس کے نتیجے پوری انسانیت کے ساتھ ہوا. وہ ظلم یہ تھا کہ علم و معرفت کی کچھ دکانیں کھولی گئیں تاکہ علوم آل محمد تک لوگوں کی رسائی دشوار.
پوشیدن تا قبار قلیز تعصب انار دنیاداری ریاست خواهی بر چهره مبارک این ائمه بنشینه.
ان بدبخت لوگوں نے انار اور تعصب کے غبار کو ڈالنے کی کوشش کی تاکہ ائمہ طاہرین کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے نہ آنے پائے.
و حضرت باقر سلام الله علیه برای اینکه دیگران کلامش رو باور کنن استناد میکرد به قول جابر, میگو من جابر
الله
براتون این روایت رو میخونم. الان
ایسا وقت آیا اهل بیت پر مظلومیت کا کہ پانچویں امام بجائے اس کے کہ پیغمبر سے استناد کر کے بات کرتے, انہوں نے جابر سے استناد کر کے بھی بات کیا, کیونکہ جابر ان لوگوں کے نزدیک پسندیدہ تھے.
حضرت در مسجد نبی میامد میشه مینشست یحدث من الله تبارک و تعالی, گفت خدا اینو گفته.
امام مسجد میں تشریف داتے تھے, فرماتے تھے کہ بات اللہ نے فرمائی.
فقال اهل المدینه ما رأینا احدا اجرع من هذا, ما یک کسی پر جرأت تر از این ندیدیم داره اسناد میده به خدا.
اهل مدینہ نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی کہ ہم نے ایک انتہائی جسارت کرنے والے شخص کو دیکھا ہے کہ جو اللہ کی طرف نسبت دے کے بات کرتا.
فلما را علیہ السلام ما یقولون
اللہ فرماتے ہیں کہ جب امام نے یہ باتیں سنی کہ لوگ ایسی باتیں کریں.
حدثهم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال اهل المدينه ما راينا احدا قط اكذب من هذا.
الله اكبر الله.
ببینید مسئله اینه,
جب لوگوں نے یہ بات پھیلانی شروع کی کہ دیکھیے کیسے شخص ہیں کہ جو اللہ کی طرف منسوب کر کے بات کرتے ہیں, تو پھر امام نے اپنے جد رسول خدا کی طرف منسوب کر کے بات بیان کرنا شروع کی, اور جب انہوں نے اپنے جد رسول خدا کی طرف منسوب کر کے بات کرنا شروع کی تو لوگوں نے کہا کہ ارے یہ کتنی دروغ بیانی ہے کہ ایک شخص آج موجود ہے اور پیغمبر کی طرف بات کو منسوب کر رہا.
یحدثنا عمن لم یرح,
یہ شخص ایسی ذات سے نسبت دے رہا ہے اس قول کو جس کو دیکھا بھی نہیں.
فلما رأوا ما يقولون حدثهم عن
اللہ. جب امام تک یہ بات پہنچی کہ پیغمبر کی طرف بھی بات کو منسوب کریں تو لوگ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, تو پھر امام نے اپنی باتوں کو منسوب کرنا شروع کیا جابر کی طرف.
قال فصدقوا. زلالت رو ببینید,
اللہ اکبر,
جہالت رو ببینید, پستی رو ببینید, انحطاف رو ببینید.
فرماتے ہیں کہ معاشرے کی جہالت کو, زلالت کو, پستی کو, گمراہی کو دیکھیے کہ فرزند رسول ہے, اگر رسول سے منسوب کرتا ہے تو اس کو غلط بیانی کی طرف مقبول کرتے ہیں, اور جب وہ ایک صحابی جناب جابر کی طرف منسوب کرتا ہے تو اسے قبول کر لیں. اب اس وقت جب جابر کے نسبت سے بیان کیا تب لوگوں نے کہا کہ اب یہ سچ ہے.
وکانہ جابر ابن عبداللہ یاتی و یتعلم من. یہ دو جور معنی میں شکست.
جبکہ جابر جب آتے تھے تو خود امام سے درس حیات حاصل کرتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے.
یہ کہ ان معنی اس کے آزاغہ کرتا ہے کہ درست
فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں, ایک وہ جو ابھی بیان کیے گئے.
یکی ہم این است که نه در این که حفظ ظاهر کنه حضرت میشه به جابر میگه حالا تو بگو.
اللہ
این
فرماتے ہیں کہ زمانہ اتنا برا ہو چکا تھا, اتنا برا ہو چکا تھا کہ امام جابر کی طرف اشارہ کر کر کہتے تھے تاکہ یہ بیان کرے, گویا اب وہ بیان کر رہے ہیں اور امام ان سے سماعت فرما.
اما سند انہیں کہ حضرت فرمود.
لیکن اصل سند وہی ہے جس کا امام نے خود اظہار
فرمایا. جدی ان رسول اللہ ان جبرائیل ان اللہ تبارک و تعالی.
کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں وہ میں نے باپ سے, دادا سے, رسول خدا سے, جبریل سے, اللہ سے سنا.
اما همه اینها مال اینه به ماها یه طوری تفهیم کنند, با ذهن قاصرمون یه چیزی بفهمیم, مطلب بالاتر از اینه.
فرماتے ہیں ان تمام مطالب کو سہل انداز سے پیش کیا گیا تاکہ ہم سمجھ سکیں, لیکن ان کے اندر ایک گہری دنیا ہے جو ان مطالب سے بہت بلند ہے.
خودش فرمود والله لو سنی لی الولاده بس بساده.
چنانچہ امیر
المومنین تو بین اهل تورات به تورات هم بین اهل انجیل به انجیل هم. این از کجا مدرسه رفتی یا علی؟
چنانچہ فرماتے ہیں کہ مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ لو سنی علی الوسادت, اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا, انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا. تاخر ارشاد فرماتے ہیں آقا صاحب کہ دنیا والوں کو غور کرنا چاہیے کہ یہ جو باتیں امیر المومنین فرما رہے تھے, کیا کسی اسکول میں گئے تھے, کسی کالج میں گئے تھے, کسی درسگاہ میں گئے تھے, یا اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچا رہے تھے.
فتحصل من جميع ذلك یک مسئلہ, و اون این که مسئلہ ابلاغ, مسئلہ اکمال, مسئلہ اتمام مربوط می تواند مربوط بشود به حیثیت تشریع, نه تنها به حیثیت اجرا.
فرماتے ہیں کہ یہ باتیں جو آپ تک پہنچائی گئیں یہ سب کے سب بحیثیت تشریح ہیں, بحیثیت اجرا نہیں ہے.
بہونا محس ہر دوش
اس کو بھی پیش نظر رکھے گا, تشریح بھی ہے اجرا بھی ہے.
خوب عید برحمتون مبارک. ببینید من دلم میخواست یه عیدی به شما بدم, هیچ عیدی بہتر از این حرف کنم.
سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں تک ایک عیدی پہنچانا چاہ رہا تھا, چاہتا تھا کہ آج عید غدیر کا دن ہے, آپ کو کوئی عیدی دوں, لیکن میرے ذہن میں آیا کہ اس سے بہتر کوئی عیدی نہیں ہوگی کہ علمی مطالب کو آپ تک پہنچا دوں.
خدا ہمیں چنڈو ولوی کند,
آپ سب کو خدا اندالم مولا کائنات کے اس حسن پر چلنے کی سعادت عطا کرے.
خدا ہمیں چنڈو علوی,
آپ سب کو اللہ تعالیٰ علوی بنا دے.
خدا ہمیں چنڈو قدیری کند,
آپ سب کو اللہ قدیری بنا دے.
از قدیر عشق مولا علی جرعی بنوشی,
غدیر عشق مولا سے ایک جام پی لیجیے,
و با اون جرعه از ما سوی الله خارج بشید,
اور اس جام کے ذریعے ما سوی الله سے آزاد ہو جائیے.
جرعه از اون جام بنوشید با قلب مطهر, به قرآن و روایات نگاه کنید,
ایک پاکیزہ قلب کے ساتھ اس جام بلا سے ایک جام پی لیجیے, اور قرآن اور روایت کو سامنے رکھ کر حق کی معرفت حاصل کی.
خدا بحق مولا به ما توفیق و قابلیت این مسائل رو عنایت کنه.
خدا اندالم مولا کے طفیل میں ہم سب کو ان مطالب کو سمجھنے در کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
از یه تشکرم بکنم و یه عذرخواهی از این که طول کشید, مزاحم بودم, معذرت میخوام, از این که لطف کردید تشریف آوردید منزل خودتونه, به من ربطی نداره, باور کنید. منظر خودتونه، اینجا مربوطه به آقاست، شما هم مریدان ایشون هستید. بنده هم اگر خدا قابلیت به هم بده میخوام خادمتون باشم انشاءالله.
فرماتے ہیں پہلے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ گفتگو طویل ہو گئی، اور لیکن میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور یقین کیجئے یہ مقام معظم رہبری کا گھر ہے اور آپ سب ان کے معتقدین اور چاہنے والے ہیں، آپ کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. میں ایک خدمتگار کے حیثیت سے یہاں پر ہوں، لیکن در حقیقت یہ مقام معظم رہبری کا گھر ہے اور ہر مومن کے لیے یہ گھر، اس گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا.
السلام علیکم و رحمۃ
اللہ. السلام علیکم.